الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مضمون گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا، جس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ اخلاق سے متعلق مضمون بیان کیا جائے گا. وہ نقشہ میں نے کھینچا تھا کہ اسلام کی عمارت تین چیزوں پر قائم ہوتی ہے: بنیاد، در و دیوار اور اس کی چھت. اسلام کی بنیاد تو ہے عقائد، اس کے در و دیوار ہیں عبادات اور اعمال صالحہ، اور اس کی چھت ہے اخلاق حسنہ. ان تینوں چیزوں کے مجموعے سے اسلامی عمارت شاندار انداز میں تعمیر ہوتی ہے. اور ایک مومن مسلمان جس کے عقائد بھی اچھے ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، اخلاق بھی اچھے ہوں، تو دینداری کے لحاظ سے اس کی اسلامی عمارت کامل اور مکمل ہوا کرتی ہے. اس کے برخلاف اگر انسان عبادت کے میدان میں تو بہت ہی عمدہ شہ سوار ہے، رات دن عبادت میں گزارتا ہے، لیکن عقائد کے اندر کچا ہے یا اخلاقیات کے اندر گرا ہوا ہے، تو اس کی پھر وہ در و دیوار، وہ عبادات بھی غیر محفوظ ہوتی ہیں. ایک نہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اخلاقی گراؤں کی وجہ سے اس کے وہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. بنیاد ہے عقائد، اعمال ہیں در و دیوار، اور چھت ہے اخلاق حسنہ. عقائد کے اندر پختگی یہ بھی مطلوب ہے، اعمال کے اندر جم تھم کے سارے اعمال انجام دینا یہ بھی اللہ پاک نے ایمان کا حصہ رکھا، اور نجات کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ ان دونوں کے مجموعے پر رکھا. اخلاق حسنہ کی تکمیل ہے. بنیاد کمزور ہو ایک نہ ایک دن عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، اور خاص کر اسلامی عمارت کی بنیاد میں اگر معمولی سی بھی کمزوری آ جائے بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی، اور واقعہ تو حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ عقیدے میں کچا پن، عقیدے کی کمزوری انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. فرمایا کہ دو افراد تھے، سفر کر رہے تھے، ایک ایسے علاقے سے ان کا گزر ہوا کہ جہاں اس علاقے والوں نے اپنے لیے ایک بت کو بطور معبود نصب کیا ہوا تھا، اور اس علاقے سے گزرنے والے سے وہ زبردستی اپنے بت کے لیے نذرانے چڑھوایا کرتے تھے، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی منت، کوئی نہ کوئی نظر پوری کروایا کرتے تھے، اس کے بعد آگے جانے دیا کرتے تھے. یہ دو افراد سفر کرتے ہوئے جب اس قوم تک پہنچے جن کا ایک بت تھا، اور اس بت پر نذرانے چڑھائے بغیر کوئی بھی راہگیر وہاں سے گزر نہیں سکتا تھا، تو اس قوم نے ان دونوں افراد کو بھی روک لیا اور کہا کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ یہاں سے ہر گزرنے والا ہمارے اس پتھر کے بنے ہوئے معبود اور بت کو کچھ نہ کچھ نذرانہ دیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے نام کی نیاز دیا کرتا ہے، تب آگے جاتا ہے. ایک نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں کہ میں اس کے لیے کچھ نیاز چڑھاؤں، کوئی منت مانوں اور اس کے اوپر کوئی نذرانے یا چڑھاوے چڑھاؤں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تہی دست. ان لوگوں نے مجبور کیا اور کہا کہ کچھ نہ کچھ تو تمہیں دینا پڑے گا، اور کچھ نہ صحیح ایک مکھی ہی تم اس کے لیے چڑھا دو، اس کے لیے نذرانے میں پیش کر دو، تمہیں آگے جانے دیں گے. اس شخص نے اس معمول کو اور اس معاملے کو بڑا ہلکا جانا، مٹھی میں ایک مکھی پکڑی اور اس بت کے نام پر اس کا نذرانہ چڑھایا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، یہ چلتا بنا. لیکن غیر اللہ کے نام پر، ایک باطل معبود کے نام پر ایک معمولی سی مخلوق جو مکھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو نذرانے میں چڑھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا. کہ تو نے ایک معمولی سی مخلوق ہی صحیح، ایک حقیر چیز ہی صحیح، لیکن ہمارے غیر کے لیے تو نے اس کو اہمیت دی اور ہماری مخلوق کو تو نے غیر کے نذرانے میں چڑھا دیا. فرمایا کہ اس ایک مکھی کی نظر چڑھانے کی وجہ سے غیر اللہ کے اوپر اللہ پاک نے اس کو جہنمی بنا دیا. جبکہ دوسرا آدمی اس کو بھی پکڑا ہوا تھا، کہا کہ منت مانو، نذرانہ چڑھاؤ ہمارے معبود کے لیے. اس نے بھی کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں. کہا کہ اور کچھ نہ صحیح، ایک مکھی ہی اس کے لیے نظر مان لو اور نیاز دے دو تمہیں جانے دیں گے. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اپنے معبود کے سوا کسی اور کے لیے مکھی مانگو یا ہاتھی مانگو میں کچھ بھی نہیں دے سکتا. میرا ایک معبود برحق ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں غیر اللہ کے لیے کوئی بھی نظر مانوں، کوئی بھی اس کے لیے نیاز چڑھاؤں، بھلے وہ مختصر ہو یا کثیر مقدار میں ہو، یہ گوارا نہیں. ان لوگوں نے بتیرا زور لگایا لیکن یہ آمادہ نہ ہوا. آخرکار اس کا سر تن سے جدا کر دیا. فرمایا کہ اس ایک مکھی کے نظر نہ چڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیا کہ تو اتنا پکا موحد، میرا ایسا ماننے والا کہ جان دے دی، لیکن ایک مکھی کو بھی میرے غیر کے لیے تو نے نذرانے کے اندر پیش نہیں کیا، تو ایک مکھی کی وجہ سے ایک شخص سیدھا جہنم میں جا رہا ہے اور ایک شخص ایک مکھی کو نہ دینے کی وجہ سے سیدھا جنت میں جا رہا ہے. بات آتی ہے عقیدے کی. عقیدہ جب مضبوط ہو، بنیاد مضبوط ہو تو جان چلی جائے، لیکن اللہ کے اس توحید کے عقیدے میں آنچ نہ آنے پائے تو بنیاد کے اندر معمولی سے بھی تزلزل آ جائے، معمولی سے بھی کمزوری آ جائے، پوری عمارت ڈاماڈول ہو جاتی ہے. یہی حال اعمال کا ہے. اعمال کے اندر کوئی کمی آ جائے، بعض دفعہ یہ بھی انسان کی عمارت کے لیے اور اسلامی تعمیر کو منہدم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی جس نے ایک بلی کو پالا اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر باندھ لیا اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی فراہم نہ کیا، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک اور پیاس کی شدت سے بلبلا کر انتقال کر گئی، مر گئی. لیکن اس نے نہ اس کو کھلایا نہ پلایا. فرمایا کہ یہی بلی کو باندھ کر رکھنا اس کے لیے وبال جان بن گیا. اللہ پاک نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا کہ ہماری ایک بے زبان مخلوق کو تم نے باندھ کر بھوک اور پیاس سے مار دیا. اس معصوم اور بے زبان جانور کے اوپر اس طرح کا شدت کا معاملہ اس کو جہنم میں لے گیا. اور اسی کے برخلاف فرمایا کہ ایک بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی، زانیہ فاجرہ فاسقہ تھی. گزرتے گزرتے ایک پیاسا کتا پانی کی شدت سے دکھائی دیا کہ جو زمین چاٹ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ انتقال کر جائے، مرنے کے قریب تھا. اس کو ترس آیا، اپنے پاؤں کے موزے کو اتارا، دوپٹہ اس پر باندھا، پانی کنویں سے نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلایا. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، فرمایا کہ تو نے ہماری ایک ادنا اور حقیر سے مخلوق پر ترس کھایا، ہم تجھ پر ترس کھانے کے زیادہ حقدار ہیں. اعمال کے اندر بعض دفعہ چھوٹا عمل بھی اگر تزلزل والا آ جائے تو وہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اور اعمال کے اندر بعض دفعہ چھوٹا عمل اخلاص کے اوپر مبنی ہو، عند اللہ مقبول ہو جائے، انسان کے بیڑا پار ہو جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور یہی حال ہے اخلاق کا. بنیاد کے اندر کمزوری آئے نقصان، در و دیوار کے اندر کمزوری آئے نقصان، اور اگر اخلاق کے اندر کمزوری آ جائے تو تب بھی اسلامی تعمیر کے اندر نقصان آتا ہے. افغانستان کے اندر کسی علاقے میں قحط پڑا اور قحط سالی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے. اسی نقل مکانی کرنے والوں میں ایک گھرانہ تھا جس کے اندر خاتون سید زادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والی. قحط جب پڑا، آزمائش اور مصیبتیں آئیں، فقر و فاقے ہوئے، بھوک سے لوگ انتقال کرنے لگے، تو اسی کے اندر اس خاتون کا شوہر بھی انتقال کر گیا. اپنے یتیم بچوں کو لے کر بے سر و سامانی کے عالم میں یہ بھی نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئی اور ہجرت کر کے سمرقند پہنچی. وہاں پہنچ کر ایک مسجد میں اپنے بچوں کو بٹھایا، یتیم بچے، اور پھر والی سمرقند کے پاس حاضر ہوئی، جو سمرقند کا امیر تھا، جو وہاں کا سردار تھا، جس کو گورنر کہہ سکتے ہیں. اس امیر کے پاس حاضر ہوئی اور فریاد کی، اپنی پوری روئے داد بیان کی کہ میں اس طرح فلانے علاقے کی رہنے والی، اور وہاں قحط پڑا، ہم نقل مکانی پر مجبور ہوئے، شوہر میرا انتقال کر گیا، یتیم بچے ہیں، مسجد میں بٹھا کر آئی ہوں، آپ سے کچھ فریاد کی ہے، کچھ مدد کر دیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو تعارف کرایا، جو حوالہ دیا، وہ یہ تھا کہ میں سید زادی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے۔ اس پر بجائے یہ کہ وہ امیر سمرقند خوش دلی سے پرتفاق طریقے سے اسے استقبال کرتا، عزت افزائی کرتا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید زادی؟ ہر ایک منہ اٹھائے چلا آتا ہے میں سید ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، کہا کہ ثبوت پیش کرو کہ تم سید زادی ہو۔ میری والدہ ماجدہ بھی الحمدللہ سید تھی، ہمارے نانا سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک موقع آیا، ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کے سفر رہتے تھے، تو پاسپورٹ بنوانے کی نوبت آئی، ہوتے ہوتے پوری کاروائی ہو کر جب آخری مرحلہ آ جاتا ہے، اس میں جو وہاں کا بڑا ہے اس کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ سب سے آخر میں کاروائی کر دیتے تو معاملہ اوکے ہو جاتا ہے۔ بس اس کو ضد ہو گئی، کہا کہ چہرہ دکھانا پڑے گا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ ہیں کوئی اور ہیں۔ تو بہرحال ایسی صورتحال میں انسان مجبور ہوتا ہے، جہاں قوانین پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو وہاں شرعی لحاظ سے گنجائش بھی ہے۔ تو میری والدہ ماجدہ نے کہا کہ بھئی یہ میرا ہی تصویر ہے، میں ہی، میرا ہی پاسپورٹ، اس کو قائل کرنے کی کوشش کروں، لیکن بس وہ ظاہر ہے کہ افسری کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ چہرہ دکھانا پڑے گا، اسی دوران اس کی نظر میری والدہ ماجدہ کے والد کے نام پر پڑ گئی۔ میری امی کا نام لکھا تھا، ساتھ میں ابا کا نام جو لکھا تھا، اس میں تعارف جو پورا ہوتا ہے کہ کون سے خاندان سے، تو اس میں کہیں سید لکھا تھا۔ تو یہ پڑھتے ہی ایک دم سے وہ ہل گیا، اور فوراً، یہ سندھ کا باشندہ تھا، اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے دیکھا نہیں تھا کہ آپ سید زادی ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ گستاخی نہ کرتا۔ فوراً بالکل اس کی کایا پلٹ گئی، ایک دم منت سماجت کرنے لگا، ایک دم جھک کر بڑے تقدس سے، بڑی عزت سے معافی اور معذرت چاہنے لگا۔ تو غرض یہ کہ وہ شخص، اس نے حوالہ مانا اور کہا کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم سید زادی ہو؟ اس پر اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت تو نہیں ہے، ظاہر پردیس میں ہوں، میرے نہ یہاں رشتے دار ہیں نہ جان پہچان والے، کون میرے لیے گواہی دے گا کہ میں سید؟ اس نے باہر دھتکار کے واپس کر دیا خالی ہاتھ۔ یہ خاتون جب وہاں سے واپس چلی، کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم یہاں سے تو خالی ہاتھ لوٹ آئی، ایسا کرو کہ اسی علاقے کے اندر ایک شخص رہتا ہے آتش پرست مجوسی، وہ بڑا سخی ہے، ہر ایک کی وہ مدد کیا کرتا ہے، اگر تو تم اس کے پاس چلی جاؤ تو شاید کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ خاتون مجبور تھی، بدحال تھی، گھر سے بے گھر تھی، پردیس میں آئی ہوئی تھی، اس کو ٹھکانہ بھی چاہیے تھا اور کچھ نہ کچھ تحفظ بھی چاہیے تھا، مالی معاونت بھی چاہیے تھی۔ یہ ہوتے ہوتے پتہ معلوم کر کے اس مجوسی کے گھر تک جا پہنچی، اس کو جا کر بتایا، پورا قصہ سنایا کہ میں اس طرح سے آئی، اپنے امیر کے پاس بھی گئی، سمرقند کے والی کے پاس، اس نے تو مجھے اس طرح دھتکار کر بھگا دیا۔ اس کو جب پورا معاملہ بتایا تو اس کو جب پتا چلا کہ یہ مذہب اسلام کے پیشوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک سید زادی ہے، حد سے زیادہ اکرام کیا، اس کے بچوں کو بھی بلوایا، اس کو ٹھکانہ دیا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ اسی دن رات جب آئی، اللہ پاک نے قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ یہ سمرقند کا والی امیر جب رات کو آرام کرنے کے لیے سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت، دوزخ، حساب کتاب، میدان آخرت، اس کا منظر اس کو دکھائی دیا گیا۔ اور پھر اس کے اندر وہ موقع بھی آیا کہ یہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور وہاں عالی شان محل تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، یہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا کہ یہ جنت اور جنت کے اندر عالی شان محل اہل ایمان کے لیے ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا ماننے والا ہوں، میں بھی صاحب ایمان ہوں، مومن مسلمان ہوں۔ فرمایا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم اہل ایمان میں سے ہو؟ ثبوت پیش کرو کہ تم ایمان والے ہو۔ اب حکا بکا کھڑا ہوا ہے، ثبوت لائے تو کہاں سے لائے، پیش کرے تو کہاں سے پیش کرے؟ خواب کا منظر ہے۔ کہا کہ کل تمہارے پاس ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون آئی، سید زادی، وہ تم سے فریاد کر رہی تھی، تم اس سے ثبوت مانگ رہے تھے کہ ثبوت لاؤ سید ہونے کے، تم بھی پیش کرو ثبوت کہ تمہارے پاس ایماندار ہونے کا کیا ثبوت ہے. جھاڑ پلائی اچھے طریقے سے اور دھتکار کے اس کو واپس کر دیا. رات گزر گئی, صبح جب یہ جاگا پریشان بے حد, یہ معلومات نکالتا ہوا پتا معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ خاتون اس مجوسی کے ہاں, اس کو ٹھکانہ بھی مل گیا, قیام بھی مل گیا, طعام بھی مل گیا. ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں تک پہنچا اور جا کر اس سے کہا کہ وہ جو ایک خاتون تمہارے پاس آیا ہے پناہ لینے کے لیے, لاؤ وہ میرے حوالے کر دو, میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو اس وقت اس مجوسی نے کہا کہ وہ معاملہ جو رات کو تمہارے ساتھ خواب میں ہو رہا تھا وہ خواب میں بھی دیکھ رہا تھا. اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا وہ سارا معاملہ کہ کل جو میں نے ایک سید زادی کا اکرام کیا, اس اکرام کی بدولت اللہ پاک نے مجھے نعمت اسلام سے مشرف فرما دیا. جس وقت میں خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ رہے تھے, میں اندر محل کے اندر موجود تھا, تمہاری وہ ساری ڈانٹ ڈپٹ کی گفتگو سن رہا تھا. تم نے اس کو بے عزت کیا, بے حرمت کیا, بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا, اس کی بدولت تم محروم کر دیے گئے, اور میں نے اس کی عزت افزائی کی, اکرام کیا, اس کی بدولت اللہ پاک نے مجھے نعمت ایمان نعمت اسلام سے مزین اور آراستہ فرما دیا, اور اسی کے ساتھ جنت کے اندر محل کے اندر اللہ پاک نے مجھے اپنا ٹھکانہ دکھا دیا. حقیقت یہ ہے کہ بنیاد ہو, در و دیوار ہو, یا پھر سر چھپانے کے لیے چھت, یہ تینوں چیزیں جو ایک نقشہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ بنیاد ہے عقائد, اس میں بھی مضبوطی ضروری ہے. در و دیوار ہے اعمال صالحہ اسلامی عمارت کے لیے, ان کے اندر بھی ہر ہر عبادت کو کامل مکمل جیسے کہ شریعت کے اندر مطلوب ہے اسی انداز سے اس کو نبھانا ضروری ہے. اور پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے, اس عمارت کا شاندار ڈھانچہ اس وقت پائے تکمیل کو پہنچ جائے جبکہ اس کی عمدہ قسم کی چھت ڈل جائے. اخلاق حسنہ کے ذریعے سے, اچھے اخلاق کے ذریعے سے اس عمارت کی در و دیوار بھی محفوظ رہے گی, اس کی بنیاد بھی محفوظ رہے گی, اور اس کو اپنانے والا کامل مکمل دیندار کہلائے گا. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں, عبادت گزاری, دینداری. عبادات تو اللہ پاک نے رکھی, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, قربانی ہے, صدقہ خیرات ہے, مالی بدنی اور زبانی عبادات, یہ تو دین اسلام کے جو پانچ شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ ہے, ورنہ عقائد مستقل الگ ایک شعبہ, عبادات دوسرا شعبہ, معاملات تیسرا شعبہ, معاشرت چوتھا شعبہ, اخلاقیات پانچواں شعبہ. ان پانچوں شعبوں کے مجموعے سے بھی دین کی عمارت مکمل ہوتی ہے. اگر تو کوئی شخص صرف عبادات ہی کو دین سمجھنے لگے تو وہ اس کی غلط فہمی ہے. عبادات بلا شبہ اپنی جگہ, یہ کامل مکمل ایک شعبہ ہے دین اسلام کا, لیکن دینداری کی تکمیل ان پانچوں کے پانچوں شعبوں کی تکمیل سے ہوتی ہے. عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات, ان پانچوں شعبوں کے اندر انسان کامل مکمل اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھال لے جس انداز سے اسلام کے اندر مطلوب ہے, تب جا کر انسان کی اس اسلامی عمارت کی تکمیل ہوتی ہے. ورنہ صرف عبادات کے اندر انسان ایمان میں وقت بن جائے, باقی دوسرے تیسرے شعبوں کے اندر وہ کھوٹا سکہ ثابت ہو, تو یہ دینداری کے اندر ادھورا ہے. تو دینداری چیز ہے الگ, عبادت گزاری ہے الگ. عبادت گزاری ایک درخت کی پانچ شاخیں ہوں تو ان میں سے ایک شاخ کا نام ہے, اور اس پورے درخت کا نام یہ ہے دینداری, یہ ہے اسلام, یہ مذہب کامل مکمل کے ہر شعبے کے اندر اللہ پاک نے دستور زندگی دیا ہے. تو میرے محترم بزرگوں, اس میں سے اہم ترین جو ایک شعبہ ہے جس کی وجہ سے اس اسلامی عمارت کی تکمیل ہوتی ہے وہ ہے اخلاق حسنہ. ہوتا یہ ہے کہ کسی اچھے ماحول میں, اچھی صحبت میں, کسی نیک صحبت میں بیٹھنے کی بدولت انسان کے اندر دینداری کے جذبہ تو آ جاتا ہے, عبادت گزاری کا جذبہ تو آ جاتا ہے, وہ نماز روزے کے پابند ہو گیا. لیکن اگر وہ اچھی صحبت سے پوری طرح مستفید نہ ہو تو دوسرے تیسرے شعبوں کے اندر وہ ادھورا رہ جاتا ہے. معاملات کے اندر گڑبڑ, معاشرت کے اندر گڑبڑ, اخلاقیات کے اندر گڑبڑ, اور بہت سی دفعہ عقائد کے اندر ادھورا پن ہوتا ہے. اور انسان سمجھتا ہے کہ میں عبادات کے اندر پنج وقت نمازی, روزے دار, اور اس کے علاوہ دیگر تمام کی تمام عبادات کو وقت پر انجام دینے والا, اور سمجھتا ہے کہ شاید میں کامل مکمل دیندار بن گیا. حالانکہ دینداری اس ایک شعبے کا نام نہیں ہے بلکہ جب تک کامل مکمل ان پانچوں شعبوں کو اختیار نہ کرے گا اس وقت تک کامل مکمل دینداری نہیں آ سکتی. تو عبادت گزاری کا میدان بڑی جلدی انسان اپنا لیتا ہے, نماز کا پابند بن جاتا ہے, روزوں کو پابندی سے رکھتا ہے, حج عمرے کر لیتا ہے, تلاوت کلام پاک, ذکر و اذکار, یہ تمام چیزیں انسان کر لیتا ہے. ان چیزوں کو اپنانا دوسروں کے بنسبت پھر بھی آسان ہے. اس کی آسانی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے دین اسلام کی تمام ذمہ داریاں جو مسلمانوں پر عائد کی ہیں وہ فطرت کے مطابق ہیں, کہ انسان جب اس کو اپناتا ہے وہی چیزیں وہی عبادات اس کی عادت کے درجے میں آ جاتی ہیں کہ اس کو اپنانے میں انسان کے اوپر کوئی گرانی نہیں ہوتی. البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے معاملات ہیں اس کو اپنانے میں پھر انسان کو بڑی نزاکتوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور کسی رہبر اور رہنما کی رہنمائیوں کے ماتحت چلنا پڑتا ہے. اور خاص کر اخلاقیات کے میدان میں انسان چونکہ طویل عرصہ زندگی گزارتا چلا آتا ہے, اپنے مزاج, اپنی طبیعت, اپنی عادت کے مطابق وہ دوسروں کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے. اگر وہ بد اخلاق چلتا چلا آیا بے شک ایک طرف وہ بہت بڑا عبادت گزار ہوگا, لیکن بد اخلاقی کے میدان میں اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کرائی, درستگی نہیں کرائی, تو وہ اس میدان کے اندر بہت ہی زیادہ ناکامی کا شکار ہوگا, اعلیٰ درجے کا بد اخلاق ہوگا, گھر کے اندر بھی بہت زیادہ کڑوے مزاج کا ہوگا, معاشرے کے اندر جہاں کہیں کاروبار کے لیے جائے گا, دفتر جائے گا, ملازمت کے لیے جائے گا, جس کسی سے واسطہ پڑے گا کڑوے مزاج کا, ایسا زہر میں بھجا ہوا تیر اپنی زبان سے چلائے گا کہ اگلے آدمی کے تن بدن میں آگ لگا کے رکھ دے گا. اور اسی لحاظ سے دوسرے تیسرے معاملات کے اندر وہ اگر اس نے تربیت نہ کرائی ہو تو وہ کھوٹا سکہ ثابت ہوگا. جبکہ اخلاق کی اور اس کی تربیت اور اس کی تہذیب اتنا اہم ترین شعبہ ہے. حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ سے بیعت ہوتا ہے تو ذکر و اذکار وظائف یہ جو اس کو بتائے جاتے ہیں یہ ثانوی درجہ ہے, یہ تو اس کی درستگی کے لیے ہے, اس کی منجائی کے لیے, اس کے دل کی دھلائی کے لیے, کہ اس کے دل کے اندر نورانیت آ جائے, دل اس کا نرم ہو جائے اور اچھائی اور نصیحت اور کام کی باتیں اس پر اثر انداز ہونے لگیں. فرمایا کہ اصل چیز جو بیعت کا مقصد اصلی ہے وہ ہے اصلاح نفس اور تہذیب اخلاق, کہ انسان کے اخلاق درست ہو جائیں, سر سے پاؤں تک وہ سراپا خیر ہی خیر بن جائے, مجسمہ خیر بن جائے, کہ جب بولے تو اس کی زبان سراپا خیر ہو, ہاتھ پاؤں سراپا خیر ہو, وجود اس کا سراپا خیر ہو, زبان اس کی سراپا خیر ہو, اس کے اعضاء سے خیر ہی خیر پھوٹتی ہو. فرمایا کہ میرے نزدیک ذکر و اذکار وظائف کی اتنی اہمیت نہیں ہے, حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں, جتنی اہمیت میرے نزدیک تہذیب اخلاق کی ہے, کہ جب کوئی انسان میرے پاس آئے اور مجھ سے بیعت کا تعلق قائم کر لے تو خالی وظائف بتانے کے لیے مجھ سے بیعت نہ ہوا کرے, کہ اتنے وظیفے کھینچو, اتنے چلے کھینچو, اتنی تسبیحیں پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ تو عام آدمی گھر میں بیٹھ کر بھی وظیفے کھینچ سکتا ہے, بلکہ بعض دفعہ یہ وظائف کی کثرت انسان کے دماغ کی خشکی کا باعث بن جاتی ہے. تربیت نہ ہو تو احساس برتری کے اندر مبتلا ہو کر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جنید بغدادی بن گیا, کہاں سے کہاں وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ میرے نزدیک ان وظائف سے بڑھ کر اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ ہے اخلاق کی درستگی, کہ انسان اچھے اخلاق سیکھے کہ معاشرے کے اندر رہن سہن اور جینے کے جو دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے وہ کیا ہے. سب سے بہترین زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, بہترین نمونہ ہے جو سراپا اخلاق ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, فرمانے لگی خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق کے بارے میں تم پوچھتے ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اگر کتاب کی شکل میں دیکھنا چاہتے تو قرآن کریم یہ آپ کے اخلاق کا وہ ایک مجسمہ ہے, مجموعہ ہے, پوری سیرت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کی شکل میں موجود, اور قرآن کریم کی جیتی جاتی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی شکل و صورت میں موجود. اور یہ اخلاق اتنی بلند و بالا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کا بھی قرب نصیب ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے, اور پھر جنت کے اندر داخلہ آسان ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر اس وقت انسان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, انسان اس وقت اس کی روح حلق میں اٹکی ہوئی ہوگی، پتہ نہیں ہوگا کہ اعمال کے اندر کون سا عمل وزندار نکلتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاق حسنہ کے لیے اپنے پیارے فرامین کے اندر اس کا وزن بھی بیان فرما دیا اور اس کی قدر و منزلت بھی بیان فرما دی اور اس کی حیثیت بھی بیان فرما دی. فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا. دنیا کے اندر اگر اپنے آپ کو پرکھنا چاہو کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا ناقص، اعلیٰ درجے کا ہے یا ادنا درجے کا، اپنے اخلاق کو پرکھ لو. اکمل المؤمنین ایمانا، مؤمنین کے اندر سب سے کامل درجے کا ایمان والا وہ شخص ہوگا. احسنکم خلقا، جس کے تم میں سے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، جو سب سے زیادہ اعلیٰ اخلاق کا مالک، سب سے زیادہ پاکیزہ اخلاق کا مالک، سب سے زیادہ بڑھیا اخلاق کا مالک، اتنے ہی زیادہ بڑھیا ایمان کا مالک. اکمل المؤمنین ایمانا، تم میں سب سے زیادہ کامل درجے کا ایمان کا مالک وہ شخص ہوگا. احسنکم خلقا، جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ بہترین ہوں گے، پیارے ہوں گے، عمدہ ہوں گے. اور پھر اس کے اندر بھی مزید آپ نے ایک اور پرکھنے کا معیار بتایا، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہوں. خیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا کہ تم میں اچھے اور برے کو پرکھنے کا بھی معیار بتا دوں کہ جو بھی تم میں سے جاننا چاہے کہ میں بہتر ہوں یا بدتر ہوں، اعلیٰ ہوں یا ادنا ہوں، اللہ کے ہاں میری قدر و منزلت ہے کہ نہیں، فرمایا کہ اپنا برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ دیکھ لو. وخیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں بہترین افراد وہی ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہوں. یہ معیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ ایمان کا کمال اخلاق کے کمال کے ساتھ وابستہ، اور تمہارے اندر بہترین اور بڑھیا اخلاق کا مالک وہ ہوگا اس کے بہترین اور بڑھیا ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ ہو. بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا ہو، پیار و محبت کا ہو، اپنائیت کا ہو اور ہمدردی کا ہو، وہ بیوی کو بیوی سمجھتا ہو، نعمت عظمہ سمجھتا ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم امانت ہے کہ جس امانت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے دیتے وقت فرمایا کہ اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ کا نام لے کر تم نے اللہ کی امان میں اس کو اپنے ذمے لیا ہے. پورا خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، آیات سنائی جاتی ہیں. خطبہ نکاح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین آیات پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہارا انتقال نہ ہو مگر اس حال میں کہ تم کامل مکمل مومن مسلمان ہو. اور دوسری آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ذات سے بنایا حضرت آدم سے، وجعل منہا زوجہا، اسی سے ان کی بیوی کو بھی پیدا کر فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا، پھر ان سے بے شمار اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اس رب ذوالجلال کی ذات سے ڈرو. تیسری آیت پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بات کرو تو درست اور سچی بات کیا کرو. یہ ڈرنے والی آیات بیان فرما لینے کے بعد پھر آپ ایک عورت ذات کو مت کی ذات کے ساتھ رشتہ نکاح کے بندھن کے اندر باندھا کرتے تھے، ایک عورت کو ایک مت کے رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کر دیا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. تقوی اختیار کرنے کا حکم دے لینے کے بعد پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں فلانی کا مالک بناتا ہوں، فلانی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں، اور مہر وغیرہ مقرر کر کے رشتہ ازدواج کے اندر منسلک فرما دیا کرتے تھے. فرمایا کہ تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے اللہ کے نام کے ذریعے اور اللہ کی امان کے ذریعے ان کو اپنی امانت کے اندر لیا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا. اس اہم موقع پر عورتوں کے ساتھ خیر کی وصیت کا فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرنا، بہتری کرنا، حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. فرمایا کہ اس عورت ذات کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جنت کے اندر تنہائی کا شکار تھے، ادھر ادھر پھرا کرتے تھے، اجنبیت محسوس کرتے تھے، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، ہر طرف مخلوق تو موجود ہے لیکن فرشتے، اجنبیت ہوتی تھی، تنہائی کا شکار تھے. کافی زمانہ گزرا، ایک موقع ایسا آیا، سو رہے تھے آرام کرنے کے بعد، جب اٹھے ایک حسین و جمیل خوبصورت ترین ایک دوسری مخلوق برابر میں بیٹھی، تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے پیدا کیا گیا تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کریں. فرشتے نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہ جانتے کون ہے؟ کہا ہاں. کیا نام ہے؟ فرمایا حوا. اسی وقت سے ہم کا نام حوا پڑ گیا. دو دنیا کے اندر افراد آئے حسین ترین مردوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹکر کا کوئی نہ گزرا جمال میں، اور عورتوں کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل کوئی خاتون پیدا نہیں کی گئی. تو ان کو پیدا کیا اللہ پاک نے، جوڑی دار بنا دیا، اور اس طرح رشتہ ازدواج کے اندر منسلک کر دیا، اور ان کی پیدائش حضرت آدم کے سونے کی حالت میں بائیں پسلی کی جو بالائی پسلی ہے یہاں سے اللہ پاک نے قدرت سے ان کو نکال کر پیدا فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت ذات کو تیری پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، مزاج میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہے. اسی ٹیڑھے پن کو مہذب انداز میں ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ ناز و نخرے ہیں، کہ شوہر کے سامنے وہ ناز و نخرے دکھاتی ہے، اس کو اپنے شوہر پر مان ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کے مزاج کے حساب سے بعض دفعہ کسی چیز پر اڑ جاتی ہے. فرمایا کہ اگر تم اس کے ٹیڑھے مزاج کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. تم بھی اس کے مزاج اور اس کی خصلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مزاج کے مطابق چلو. تو غرض یہ کہ حجۃ الوداع کے اہم ترین موقع پر آپ وصیت فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ میں تمہیں برتاؤ اور حسن سلوک کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کو اپنی امان کے اندر لیا، اب اس امانت کے اندر دیانتداری کے ساتھ اس کو تحفظ فراہم کرنا. اور نمبر دو، جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، دنیا سے یہ عظیم آفتاب اور مہتاب غروب ہونے والا ہے، چند لمحات باقی ہیں، ایک ایک لمحہ گھٹتا چلا جا رہا ہے، اور بس اس عالم کے اوپر سے اس آفتاب اور مہتاب کا غروب ہونے والا ہے، ان آخری لمحات میں جو آپ نے خصوصی وصیتیں فرمائی، اس وقت بھی آپ نے خصوصی وصیت فرمائی، ایک تو غلاموں کے ساتھ عمدہ اور بہترین نرم رویہ اختیار کرنے کا، اور دوسری طرف فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، بیویوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا. وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ اسی مرد اور عورت کے رشتے ازدواج کے ساتھ ایک گھرانے کا رشتہ جڑتا ہے، اسی سے آل اولاد کی پرورش ہوتی ہے، گھر کا رشتہ جڑتا ہے، اسی گھر سے پھر خاندان اور کنبے بنتے ہیں، اسی سے قبائل بنتے ہیں، اسی سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے معاشرے بنتے ہیں. اگر گھر کا رشتہ اچھا ہوگا، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، میاں بیوی کے اندر اپنائیت ہوگی، اخلاق کا اعلیٰ معیار ہوگا، تو جب وہ نقطۂ آغاز اچھا ہوگا تو اولاد کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا، اور پھر اس محدود خاندان سے بڑے قبیلے کے اوپر، خاندان کے اوپر بھی اچھے اثرات منتقل ہوں گے، پھر قوم کے اوپر بھی اچھے اثرات منتقل ہوں گے، معاشرے کے اندر بھی ایک معاشرہ بڑا اچھا اور اخلاق والا جنم لے گا. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ایمان کا معیار بتا دیا اچھے اخلاق والے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنکم خلقا، تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو کامل اخلاق والا ہو. اور اخلاق کا کمال کس چیز میں بتایا؟ خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں جو بھی شخص اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین ہو وہی اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے اخلاق کا مالک اچھے ایمان کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان والا مومن بندہ ہے، مسلمان ہے. اور جو اعلیٰ ایمان کا مالک ہوگا اس کے لیے فرمایا کہ اس کا درجہ اور رتبہ کیا ہے؟ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور میرا لاڈلا اور میرا پیارا اور میرا چہیتا وہ ہے میرے امتیوں میں سے، سب سے زیادہ میرا محبوب امتی، اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک بیٹھنے والا، میرے قرب حاصل کرنے والا میرا وہ امتی ہوگا، احسنکم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوں گے. یہ اچھے اخلاق دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنانے والا، کہ وہ امتی حضور کا محبوب امتی ہے جو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اور کل قیامت میں جہاں انسان کی چاہت ہوگی کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ مرتبہ مل جائے، یہاں دنیا میں تو ہم صرف چاہت ہی کر سکتے ہیں، ہم ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ کاش ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا، کاش کہ ہم بھی اس پاکیزہ زمانے میں پیدا ہوتے، کاش کہ ہمیں بھی وہ اعلیٰ ایمان مل جاتا، کاش کہ ہماری یہ آنکھیں بھی آقا کے دیدار سے مشرف ہو پاتی۔ صرف چاہت ہی کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ پاک نے کھلا میدان رکھا ہے، وہاں پر فرما دیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ پاک آخرت میں ایسے اطاعت گزاروں کو ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ محبوب چنیدہ چنیدہ اللہ کے محبوب ہستیاں کہ جو انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، ان کے ساتھ اللہ پاک اپنی اطاعت کرنے والوں کو وہاں رفاقت عطا فرمائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنا ہی پیارا یہ ساتھ ہے کہ نیک بندوں کا وہاں ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا کس کو؟ وَأَقْرَبِكُم مِّنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن مجھ سے بالکل قریب ترین بیٹھنے والا انسان وہ انسان ہوگا کہ جو احسنکم خلقا، تم میں سب سے زیادہ پیارے اخلاق کا مالک ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دنیا کے اندر کامل ایمان والا اچھے اخلاق کا مالک، اچھے اخلاق والا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے والا، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین امتیوں میں وہ شخص ہے جو اچھے اخلاق کا مالک، اور کل قیامت میں آپ کے نزدیک ترین بیٹھنے والا وہ امتی ہوگا جو اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس وقت اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، انسان کی کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، روح فنا ہو رہی ہوگی، اللہ پاک نے اس منظر کو کھینچا ہے، فرمایا کہ آنکھیں پھٹ رہی ہوں گی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، انسان کی جان فنا ہو رہی ہوگی، نہ جانے میرے اعمال کے اندر وزن ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس موقع پر فرمایا کہ تمہارے اعمال کے اندر سب سے وزندار چیز اور سب سے جاندار چیز، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، کہ تمہارے اعمال کے اندر سب سے زیادہ بھاری بھرکم وزندار جو چیز ہوگی، الخلق الحسن، اخلاق حسنہ، پیارا برتاؤ، اچھا اخلاق، یہ جب اس کو تولا جائے گا، میزان کے اندر رکھا جائے گا، ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ اثقل شیء فی المیزان، ترازو کے اندر بھاری بھرکم جو چیز ہوگی قیامت کے دن مومن کے اعمال میں سے، وہ الخلق الحسن، بہترین اخلاق، پاکیزہ اخلاق۔ اتنی قیمتی چیز اللہ پاک نے اخلاق حسنہ کو بنایا ہے کہ ایمان کا کمال اخلاق کے کمال کے ساتھ وابستہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس اخلاق کے ساتھ وابستہ۔ میزان عمل کو جھکانے کے لیے جو چیز وزندار، بھاری بھرکم، جو کارآمد سکہ ہے، وہ ہے اخلاق حسن۔ اسی اخلاق حسن کو اپنانے کے لیے تربیت کا مرحلہ لوگ اپنایا کرتے تھے، بزرگان دین کی صحبت میں آ کر اپنی رگڑائی اور منجائی کرایا کرتے تھے کہ طبیعت اور فطرت جو انسان کا مزاج بنا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس مزاج کو بدلنا آسان کام نہیں ہے۔ ایک طبیعت اور ایک فطرت انسان کی بنی ہوئی ہے، بات بات پہ غصہ ہو جانا، ذرا ذرا سی بات پہ دوسروں کو لتاڑ دینا، دوسروں کو ذلیل کر دینا، اپنے غصے کی بھڑاس نکال دینا، اور صبر و تحمل سے کام نہ لینا، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر جذباتی طور پر فطری لحاظ سے رکھی گئی ہیں۔ لیکن ایک انسان کو احساس پیدا ہو جائے، فکر دامنگیر ہو جائے کہ میں بد اخلاقی کے اندر اب تک مبتلا تھا، اب مجھے احساس ہو گیا کہ اتنے قیمتی سرمایے سے میں محروم ہوں۔ ایمان کا کمال جس اخلاق کے ساتھ وابستہ، جب اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے تو ایمان کا بھی جنازہ، جب اخلاق کے میدان میں کھوٹے تو میزان عمل کے اندر اعمال بھی کھوٹے، جب اخلاق کے نام کی چیز نہیں تو حضور کا قرب کہاں سے ملے گا۔ اس لحاظ سے جب احساس ہو جائے، اپنے اس اخلاق کو درست کرنے کی فکر دامنگیر ہو جائے، تو پھر انسان کو کچھ کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، اپنے مزاج کو لگام دینی پڑتی ہے، اپنی طبیعت کو بدلنا پڑتا ہے، اور کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہوتا یہ ہے، میں نے کہا نا کہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے، لوگوں کے سامنے پورا نقشہ نہیں ہوتا کہ اسلام ایک پھیلا ہوا وسیع حیات کا نقشہ دیتا ہے. ہوتا یہ کہ بہت سے نمازی رمضان کے اندر لگے عبادات کرنے لگے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ میں نمازیں بہت پابندی سے پڑھ رہا ہوں لیکن غصہ قابو میں نہیں رہتا. گھر جاتا ہوں ذرا ذرا سی بات پہ بیوی سے لڑائی ہو جاتی ہے, بچے میری بات نہیں مانتے, ان کے بعد میں غصہ ہو جاتا ہوں. آفس کے اندر مجھے بات بات پہ غصہ آتا ہے. بھائی نماز روزے کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے. اخلاقیات اور پورا ایک الگ الگ شعبہ ہے. اس شعبے کے اندر آپ کو یہ تمام نشے و فراز جاننے ہوں گے اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس معیار پر اتارنا ہوگا, اپنی تربیت کرانی ہوگی, تب جا کر یہ صبر و تحمل انسان کے اندر پیدا ہوگا. بے شک نماز ایک عبادت ہے, اپنے اندر نورانی اثرات رکھتی ہے, لیکن جب انسان کے اندر عبادت ہی اپنے روحانی اثرات کے ساتھ نہ آئے, اخلاق کی تربیت نہ ہو اور اندر سے انسان گناہوں کے اندر گمراہیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو, نماز خالی پڑھے اور وہ یہ سوچے کہ میں سدھروں میں فرشتہ بن جاؤں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ہر شعبے کے اندر تربیت کرانی ضروری ہے کہ انسان اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے کہ میرے اندر کون کون سی خامیاں ہیں, کون کون سی کمیاں ہیں, کون کون سی بد اخلاقیاں ہیں, کس معاملے کے اندر میں کتنا ناقص ہوں, معاملات میرے کیسے, لین دین کے ساتھ میں کیسا, زبان پہ میں کھڑا ہوں کہ کھوٹا ہوں, وعدہ کرتا ہوں تو نبھاتا ہوں کہ اس کے اندر وعدہ خلافی کرتا ہوں, زبان میری جھوٹ بولتی ہے سچ بولتی ہے, تانا دیتی ہے لگام اس کے اوپر لگائے رکھی جاتی ہے, غیبت چغلی کرتی ہے کہ اس سے باز رہتی ہے, کسی کے اوپر دل آزاری کے لیے چلتی ہے یا خاموش رہتی ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں انسان کو. اس کے بعد کسی مصلح سے, کسی مربی سے اپنا تعلق قائم کر کے اپنی بیماری کا تذکرہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے, ان کے اوپر کسی کا معاملہ منکشف نہیں ہوتا. یہ تو ایک انسان جس طرح بیمار ہوتا ہے, مریض ہوتا ہے, وہ مریض اپنے اس مرض کو لے کر جائے گا ڈاکٹر کے پاس, جا کر خاموش بیٹھ جائے گونگا بن کے کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کر دیں. ڈاکٹر صاحب کو کیا معلوم کہ اس کے سر میں درد ہے یا پیٹ میں درد ہے یا ٹانگ میں درد ہے, اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اس کو چکر آ رہے ہیں, اس کا بلڈ پریشر ہائی لو ہو رہا ہے یا شوگر کا مسئلہ ہے یا دل کا مسئلہ ہے. اس کو بتایا جائے گا کہ میری یہ کیفیت ہے, یہ انداز ہے, میرے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب اندازہ لگا لیں گے کہ یہ شخص فلاں مرض میں مبتلا ہے, اس کا علاج اس انداز سے بہتر رہے گا. ایک انسان ہم میں سے بھی بہت سے لوگ بیت ہو گئے, بیت ہونے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ ہم نے ایک مرشد سے رشتہ جوڑ لیا, تعلق جوڑ لیا, اب بے فکر ہیں, نہ کبھی اپنی حالت بیان کی کہ ہم غصے کے تیز ہیں, مال کے اندر خود پٹ کرتے ہیں, بد نظری میں مبتلا ہے, گانے سننے کا شوق ہے اور اسی طریقے سے دل کے اندر وسوسے آتے ہیں, معاملات کے اندر خود پٹ ہماری عادت ہے, رشوت ہمارا لین دین ہے, اور اخلاق کے میدان میں ہم بہت کھوٹے ہیں, ماں باپ کی بیعتیاں کرتے ہیں, بیوی بچوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں, آفس اور اپنے معاملات زندگی کے اندر بے شمار ہماری زبانیں دوسروں کے دل آزاری کے اندر چلتی ہیں. جب تک اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کیا جائے مرشد اور مربی کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کون سی بیماری موجود ہے. اس کے اندر تو بیعت ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے کہ جب تک طبیب کے سامنے, طبیب روحانی کے سامنے اپنی بیماری کا تذکرہ نہ کیا جائے, اس سے مشورہ نہ لیا جائے, اس سے بہتری کے لیے کوئی تجاویز نہ مانگی جائے, اس وقت تک علاج کیسے ہوگا. یہ تو الگ بات ہے کہ اس طرح کی اصلاحی محافل میں, اصلاحی مجلسوں میں انسان کو آگاہی مل جاتی ہے. جیسا کہ کبھی 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 وبائی امراض پھیلتے ہیں تو حکومت کی طرف سے اعلانات کرائے جاتے ہیں کہ یہ یہ علامات ہیں, وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں, جس کسی میں اس قسم کی امراض کی علامات پائی جائیں وہ فوری طور پر رابطہ کرے اور اپنے علاج معالجے میں دیر نہ کرے. تو یہ تو عمومی اعلان کر دیا جاتا ہے, علامات بتا دی جاتی ہیں. تو اصلاحی مجالس کا بھی یہی انداز ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کے کھڑے اور کھوٹے ہونے کی جو علامات ہیں اس کی نشاندہی کر دی جاتی ہے, پھر انسان اپنے گربان میں جھانک کے دیکھے کہ آیا ان علامات میں سے کوئی علامت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے. ایسا تو نہیں کہ میں بھی کہیں روحانی بیماریوں میں سے کسی بیماری کے اندر مبتلا ہوں. اگر تو کوئی بیماری نظر آئے, کوئی کمی کوتاہی دکھائی دے, تو پھر چاہیے کہ اپنے مربی سے اس کا تذکرہ کرے, تنہائی میں خط کتابت کے ذریعے سے, تنہائی کے اندر تذکرہ کر لینے کے ذریعے سے, یا دیگر کسی بھی ذرائع سے اپنی اس بیماری کا تذکرہ کر کے تدارک چاہے. اس کے بعد اللہ پاک نے یہ سلسلہ رکھے کہ جب علاج بتایا جاتا ہے تو اس علاج کے اندر دوا تجویز کرنا یہ معالج کا کام ہوتا ہے, شفا دینا اللہ کا کام ہے. دونوں معاملات کے اندر, روحانی علاج ہو یا جسمانی علاج ہو, جسمانی علاج کے اندر بھی طبیب اس مریض کا سارا حال ماحول دیکھ کر اپنے علم کے مطابق اس کے لیے دوا تجویز کر دیتا ہے. بیماری کی تشخیص ہو گئی, اس نے دوا تجویز کر دی, شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی حال روحانی علاج میں ہے کہ ایک روحانی معالج ہے، اس کے سامنے ایک مریض آیا روحانی لحاظ سے مرض کے اندر مبتلا، اس نے اپنا علاج بتا دیا، اللہ بھروسے پر اپنے بڑوں کی تربیت کی روشنی میں جو اس کو انوارات ملے ہیں، جو علم ملا ہے، جو اس کو بڑوں کا فیض ملا ہے، جو اس کا تجربہ ہے، وہ کامل مکمل امانت داری دیانت داری کے ساتھ، خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے لیے ایک علاج تجویز کر دیتا ہے۔ اس علاج کے اندر شفا ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک بعض دفعہ معمولی سے علاج کے اندر ایسی تجویز، ایسی تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں کہ جب زمانہ گزر گیا تھا علاج کراتے کراتے فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن جب کبھی تذکرہ کر دیا اپنے مرشد سے، اپنے مربی سے، اپنے مصلح سے، اس نے کوئی علاج بتایا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، تو وہ اتنے اخلاص پر مبنی ہوتے ہیں کہ ذرا سی تدبیر کارگر ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا، عشق کے اندر مبتلا تھا، اپنی بیماری کا تذکرہ کیا، کہا کہ حضرت ایک عورت کے اوپر عاشق ہو گیا ہوں، ہر وقت اسی کے خیالات کے اندر گم رہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے تم دوری اختیار کر لو، اور ہر وہ سبب جس سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سبب کو تم چھوڑ دو، اس کے آس پاس جانا چھوڑ دو، اور ہر وہ چیز جو اس کی یاد دلائے، جو اس کی یاد کی یعنی بھڑکانے والی ہو، ہر وہ سبب جو اس کی محبت کو تازہ کرنے والا ہو، سبب سے تم دور ہو جاؤ، خاص کر اس سے دوری اختیار کرو۔ کہا کہ حضرت یہ تو مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تھپڑ رسید کیا، فرمایا کہ جاؤ میرے پاس، پھر کیا جھک مارنے کے لیے آئے ہو؟ یہاں تو علاج کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، اپنی بیماری کا تذکرہ کیا، میں علاج بتا رہا ہوں، اور تم کہہ رہے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو پھر میرے پاس کیوں آئے؟ تھپڑ مارا، فرمایا جاؤ میرے پاس۔ بس یہی تھپڑ تو پڑنا تھا ایک شرمندگی کا، اور اندر ایک ایسا اللہ پاک نے اثر ڈال دیا، یہ پلٹ کر چلا گیا، زمانہ گزر گیا۔ کافی زمانے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ایک متعلق ایک مریض اس علاقے میں گئے، وہاں قسمت سے اس سے سابقہ پڑا، اور حال احوال ہوئے، کہا کہاں سے آئے؟ کہا تھانہ بھون سے آیا ہوں۔ وہاں تو حضرت تھانوی بھی ہوتے۔ کہا حضرت تھانوی ہی کا تو ماننے والا ہوں، انہیں کا مریض ہوں۔ کہا حضرت تھانوی کے پاس میں بھی ایک دفعہ گیا تھا اپنی اصلاح کرانے کے لیے، ایک ہی تھپڑ کھایا واپس بھاگ کر آ گیا، لیکن ایسا جاندار تھپڑ مارا کہ ایک ہی تھپڑ پڑنا تھا، واپس آیا تو وہ سارا کا سارا عشق کا جو بھوت تھا وہ میرے دل سے نکل چکا تھا۔ تو بعض دفعہ بزرگوں کی کسی بھی تجویز کے اندر اللہ پاک ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ انسان کا وہ مرض سال ہر سال کا مرض جاتا رہتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ انسان کسی مصلح سے تعلق قائم کرتا ہے، رشتہ جوڑتا ہے، اپنی بیماریوں کو وہ نظر ڈال کر ان کا تذکرہ کر لینے کے بعد اس کے اندر جب فکر ہو کہ میں اصلاح کرا لوں، تو اصلاح کے میدان میں جب اترے گا، اپنی لگام کسی مصلح کے ہاتھ میں دے گا، تب جا کر اس کا غصہ قابو میں رہے گا، اس کے اندر صبر تحمل پیدا ہوگا، اس کے اندر عاجزی انکساری آئے گی، انانیت تکبر نکلے گا، دل سے بغض و حسد، کبر، نخوت، حب دنیا نکلے گی، حب مال نکلے گا، حب جاہ نکلے گا۔ جب تک اس کی اصلاح نہ کرائی جائے، خالی نماز روزہ کر لینے سے چیزیں نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مستقل الگ شعبہ ہے عبادات کا، یہ مستقل شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ اخلاق کے اندر دونوں طرح کے اخلاق ہیں، اخلاق حمیدہ، اخلاق رذیلہ۔ اخلاق رذیلہ جو انسان کی فطرت اور طبیعت بن چکے ہیں، اس کو مٹانے کے لیے، اس کو بدل کرنے کے لیے، اس کی اندر طبیعت میں رد و بدل لانے کے لیے اپنے اس بیماری کا علاج کرانا ضروری ہوگا۔ جب علاج کرائے گا، اتنی بڑی فضیلت اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من ترک شیئا للہ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے قربانی دے اور اپنی مرغوب ترین کسی خواہش کو، کسی چیز کو، کسی مطلوب کو چھوڑ دے، من ترک شیئا للہ، اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شخص کسی چیز کو چھوڑتا ہے، خواہشات نفس ہیں، سال ہر سال سے ان کا عادی تھا، لیکن آج دل پر چوٹ لگی، اللہ کا دوست بننے کا شوق پیدا ہوا، اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کا ٹھان لی، تو اس وقت سوچا کہ اس دل کے اندر گندگی ہو، اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی، تو چلو آج ہی سے اس دل کو صاف کرتا ہوں۔ من ترک شیئا للہ، جس کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیا، قربانی دے دی، عوض اللہ له خیرا، اللہ پاک اس سے بہتر اور بڑھ کر اس کو بدل عطا فرمائیں گے، کہ جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی، چاہے وہ قربانی اپنے خواہشات کی ہو، اپنے مزاج کی ہو، اپنی طبیعت کی ہو، اپنی فطرت اور اپنی عادت کی ہو، یا پھر خواہشات نفس کی ہو، اور پھر خارجی چیزوں کی ہو. جب قربانی دے دی، اللہ پاک اس سے بڑھ کر اس کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جو اس سے بہتر اور بڑھیا ہوگی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہزادوں والی زندگی بسر کرتے تھے، شہزادوں والی. ماں نے کہا ہوا تھا مکہ مکرمہ کے تجار قافلے سے کہ جب کبھی تم یمن، شام، اطراف کے علاقوں سے تجارتی قافلے جب واپس آئے تو جو بہترین اور بڑھیا اور قیمتی خوشبو تم میں سے لائے، سب سے پہلے وہ آ کر میرے گھر کے دروازے پہ دستک دے، پہلے وہ قیمتی خوشبو میں اپنے بیٹے مصعب کے لیے خریدوں گی، بعد میں مکہ کا کوئی اور خریدار اسے خریدے گا. ایک ایک وقت میں دو دو سو درہم کا سوٹ پہنا کرتے تھے. نہایت خوشبو کے اندر مہکنے والے خوبصورت خوبصورت کے مالک اور قیمتی سے قیمتی سوٹ پہننے والے شہزادوں والی زندگی بسر کرنے والے باپ اعلیٰ درجے کے مالک اور قیمتی سوٹ پہنانے والے ماں اعلیٰ سے اعلیٰ قیمتی خوشبو خرید کر اپنے بیٹے کو دینے والی جب مکہ مکرمہ کی کسی گلی سے گزرتے تھے، حالت یہ ہوتی کہ گزر کر چلے بھی جاتے، پیچھے گزرنے والا خوشبو سوچ کر محسوس کر لیا کرتا تھا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں. یہ عالم تھا حسن و جمال کا اور ناز و نعم کا، شہزادوں والی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اطلاعات پہنچی، دعوت اسلام پہنچی، خاموشی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا. وہی ماں جو اپنے بیٹے کے لیے سب سے قیمتی سے قیمتی خوشبو خریدا کرتی تھی، بیڑیاں ڈالنی پاؤں میں اور سزائیں دے رہی ہے کہ پلٹ جا واپس ہمارے مذہب کی طرف آ جا، گمراہی کی طرف مت جا. سزائیں جھیل رہے ہیں، آزمائشوں میں پڑ گئے، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم پلٹ جائیں؟ من ترک شیئا للہ، اللہ کی رضا کے لیے سارے ناز و نعم کو قربان کر دیا. وہ خوشبوئیں، وہ سوٹ اور وہ ناز و نعم، آرام خوشحال زندگی اس کو دین اسلام کے بدلے میں قربان کر دیا. تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں کیا چیز عطا فرمائی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی عطا فرما دی. تکالیف جھیلتے رہے، جھیلتے رہے، قربانی دیتے رہے. وہ وقت بھی آیا کہ پھر وہاں سے موقع غنیمت جان کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. پھر جب مدینہ طیبہ دار الاسلام بنا، دار السلام بنا، دار الایمان بنا، مرکز اسلام بنا، تو پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کچھ دو چار ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر گزرے. صرف ایک چادر جسم پر ہے، ایک چادر، وہ بھی جگہ جگہ سے بوسی کی وجہ سے پھٹی ہوئی ہے، اور اس پھٹے ہوئے کے اوپر پیون لگانے تک کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور ایک جگہ پیون لگایا ہوا ہے تو وہ بھی چمڑے کے ٹکڑے کا. ایک چادر جسم پر لپیٹے ہوئے غربت کا نمونہ بنے ہوئے ہیں سر سے پاؤں تک، خستہ حالی کے منہ بولتا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے. آپ کی نگاہ مبارک جب اس شہزادے پر پڑی کہ جس کا ماضی ایسا شاندار تھا، حال اس کا ایسا کہ پھٹی پرانی چادر کے اندر کہ جس کے پھٹے ہوئے ٹکڑوں کے، پھٹے ہوئے کپڑوں کے اوپر ٹکڑا لگانے کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں، اور ایک پیون لگا ہوا ہے تو وہ بھی چمڑے کے ٹکڑے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس حال کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اپنے صحابہ جو حاضرین موجود تھے، فرمایا کہ یہ مصعب بن عمیر ہیں. ایک حالت ان کی وہ تھی کہ جب شہزادوں کی طرح پلے بڑھا کرتے تھے، خوشبو کے اندر رہا کرتے تھے، ایک ایک وقت میں دو دو سو درہم، اس زمانے کے دو سو درہم بڑی مالیت رکھا کرتے تھے، سوٹ پہنا کرتے تھے. فرمایا کہ آج ان کی یہ حالت ہے کہ جسم کو ڈھکنے کے لیے ڈھنگ کا جوڑا بھی میسر نہیں، ایک پھٹی پرانی چادر اس پر بھی چمڑے کا پیون لگا ہوا ہے. فرمایا کہ اس وقت یاد کرو کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس اتنی فراوانی آ جائے گی کہ تم ایک جوڑا صبح پہنو گے، ایک جوڑا شام کو پہنو گے، صبح ایک لباس پہنو گے، شام کو دوسرا لباس پہنو گے، اور تمہارے لیے کھانے کے دسترخوان لگائے جائیں گے، ایک کھانا رکھا جائے گا، دوسرا اٹھایا جائے گا، ایک رکھا جائے گا، ایک اٹھایا جائے گا، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، دسترخوان کے اوپر نعمتوں کے انبار ہوں گے. اور تمہارے گھر کے دیوار کے اوپر قیمتی کپڑے کے پردے لٹک رہے ہوں گے. آج تن ڈھکنے کے لیے لباس میسر نہیں, کل تمہاری یہ حالت ہوگی. صبح ایک جوڑا, شام کو دوسرا جوڑا, صبح ایک لباس, شام کو دوسرا لباس. اور پھر فرمایا کہ دسترخوان کے اوپر ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا, دوسرے کے بعد تیسرا کھانا, ایک چنا جائے گا دوسرا اٹھایا جائے گا, ایک رکھا جائے گا ایک اٹھایا جائے گا. اور گھر کے اندر اس قدر فراواری ہوگی کہ تم تو دیواروں تک کے اوپر قیمتی کپڑے کے پردے لٹک رہے ہوں گے, اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, بڑے مزے ہوں گے, پرسکون زندگی ہوگی, بڑے اطمینان کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. فرمایا کہ نہیں نہیں, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری بھول ہے. آج جب تمہاری حالت یہ ہے کہ جسم پر صحیح سے تن ڈھکنے کے لیے لباس میسر نہیں, تمہارا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ وہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہے, کہ اس کو ٹس سے مس کرنے والی کوئی قوت نہیں ہے. آج تمہارے ایمان اتنے مضبوط ہیں, کل جب تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی, ناز و نعمت ہوں گے اور اس قدر فراخیاں ہوں گی, تو تمہارا ایمان اس وقت اتنا بے وزن ہوگا. فرمایا کہ تنکے سے بھی زیادہ بے وزن تمہارا ایمان ہوگا. تو میرے محترم بزرگو, اگر انسان قربانی دیتا ہے, من ترک شیئاً للہ, اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کی قربانی دے, اپنے مزاج کی, اپنی عادت, اپنے طور طریقوں کی, عوض اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں عوض عطا فرماتے ہیں, خیرم میں جو چیز اس نے چھوڑی ہے اس سے بہتر بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمائی کہ میدان احد کے اندر جام شہادت نوش کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. حالت یہ تھی, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, کافر آگے بڑھا, ہاتھ کاٹ دیا, جھنڈا گرنے لگا, بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا لیکن جھنڈے کو نہ گرنے دیا. اور کافر آگے بڑھا, ہاتھ کاٹ دیا, کٹے ہوئے ہاتھوں کے باوجود اپنے دونوں بازوؤں کو یوں چمٹا کر جھنڈا سینے سے لگا لیا. ایک اور کافر آگے بڑھا اور پھر آپ کو ایسا وار لگا کہ آپ پھر جام شہادت نوش کر گئے. دوسرے صحابی آگے بڑھے, جھنڈا ہاتھ میں لیا کہ دنیا سے جاتے جاتے اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے, خود تو جام شہادت نوش کر گئے لیکن اسلام کے جھنڈے کا سر نیچے نہ ہونے دیا. اور پھر جب دفن کا مرحلہ آیا تب بھی یہی حالت تھی کہ آپ کے لیے جو کفن کا کپڑا لایا گیا چھوٹی چادر تھی, سر ڈھکتے تو پیر کھل جاتا, پیر ڈھکتے تو سر کھل جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, وہی پورا نقشہ آپ کے سامنے تھا. اور پھر اس وقت بھی آپ دیدہ تھے, اس نوجوان نے, خوبصورت انسان نے کیا عمدہ قربانی پیش کی. ان کو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی تھی, شکل و شباہت میں حسن و جمال کا پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جھلک نظر آتی تھی, بہت زیادہ شباہت آتی تھی. اس تدفین کے مرحلے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے اور آپ دیدہ تھے, اور اس ساری قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیدہ ہوتے تھے. اور فرمایا کہ آج اس مصعب بن عمیر کو دنیا سے جاتے وقت بھی پوری طرح کفن میسر نہیں, سر ڈھکو تو پاؤں کھلتے ہیں, پاؤں ڈھکو تو سر کھل جاتا ہے. فرمایا کہ ان کی چادر کو سر کی طرف کھسکا دو, سر ڈھک دو اور پاؤں کی طرف اس خر نامی گھاس اور پتے وہ ڈال کر ان کی کفن کو پورا کر دو. تو میرے محترم بزرگوں, دنیاوی لحاظ سے سرمایہ دار ہونا, مالدار ہونا اور خوب زیادہ فراوانی والا ہونا یہ کوئی معیاری چیز نہیں ہے. اگر یہ معیار ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہوتے. آپ کے اوپر فقر و فاقے آئے, آزمائشیں آئیں اور ابتلا آئے, آپ کے صحابہ کے اوپر سخت سے سخت حالات آئے. یہی حالت کیا کم ہے کہ جیتے جی بھی پورے وجود کے لیے لباس میسر نہیں, دنیا سے جا رہے ہیں تو پورے وجود کو ڈھکنے کے لیے ایک کامل مکمل کفن بنانے کے لیے لباس میسر نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدر منزلہ کسی اور چیز کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزیاں تقسیم فرمائی ہیں اسی طرح اخلاق بھی تقسیم فرمائے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دینداری, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو بھی عطا فرماتا ہے جس سے راضی ہے, اور اس کو بھی عطا فرماتا ہے جس سے ناراض ہے اور اس کے اوپر غضبناک ہے, لیکن دینداری صرف اس کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور فرمایا جس کو دینداری دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. یہ دینداری کا مل جانا اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. معلوم ہوا کہ معیار اللہ تعالیٰ کیا وہ دینداری ہے. دنیا تو ہر ایک کو ملتی ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست ہے, جس سے اللہ راضی ہے.
اور دنیا کا حلال طریقے سے آنا کوئی معیوب نہیں. ہمیں تو سکھایا گیا کہ اللہ سے مانگا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا. اے رب دنیا بھی ہمیں اچھی عطا فرما آخرت بھی اچھی عطا فرما. تو دنیا جائز اور حلال طریقے سے آئے اللہ کی نعمت ہے, لیکن فرمایا کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے, اور اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے غضبناک ہے. لیکن دین صرف اس کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو, جس سے راضی ہو. فرمایا کہ جس کو دینداری دی گئی, یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہے. تو اس دینداری کو حاصل کرنے کی اصل کوشش کرنی چاہیے. فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا زبان اور اس کے دل مسلمان نہ ہو جائیں, اس کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو جائے. اور فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے مامون اور محفوظ نہ ہو جائیں. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پڑوسی کس طرح سے مامون اور محفوظ ہوں گے؟ فرمایا کہ دھوکہ دہی اور ظلم و زیادتی, کہ پڑوسی کو انسان دھوکہ دے, ظلم و زیادتی کرے, ستائے, اس کو ایزا رسانی کا شکار کرے, یہ انسان بد اخلاق ہے اور گرا ہوا انسان ہے. تو فرمایا کہ انسان اس وقت کامل مومن کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان اور اس کے دل مسلمان نہ ہو جائے. اور فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا, حقیقی لحاظ سے مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ اور محفوظ نہ ہو جائے. اور اس کا تعلق ہے اخلاقیات سے. تو جس طرح رزق تقسیم کیا جاتا ہے اخلاق بھی تقسیم ہوتے ہیں. اچھے اخلاق کو اپنانے والا اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی محبوب بنتا ہے, اور پھر دنیا بھی اس کی سنورتی ہے, آخرت بھی اس کی بدلتی ہے. اور اللہ پاک اس اخلاق کے اپنانے کی خاطر قربانیاں دینے والے جس انداز سے بھی قربانیاں دیں ان کو پھر اللہ پاک بدل کر ایسا عوض عطا فرماتے ہیں, ایسی پرسکون زندگی عطا فرماتے ہیں کہ گھر بھی ان کا جنت کا نمونہ بنتا ہے. ہم نے تو بچپن سے دیکھا اپنے پیارے والد ماجد حضرت اقدس ناصح الامت حضرت مولانا حافظ احرار الحق صاحب کلیان میں رحمہ اللہ جیسی پیاری ہستی کو, اور اپنی پیاری والد ماجدہ جیسی محبت بھری شخصیت کو جو سید زادی ہونے کے ناطے بہت ہی اعلی اخلاق کی مالک تھی. زندگی میں کبھی بھی ہم نے اپنے والدین ماجدین میں لڑائی جھگڑے نہیں دیکھے, ایسی پیار و محبت دیکھی کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کس طرح ہوتے ہیں. ہمیشہ پیار محبت اپنائیت اور وہ محبت بھرے انداز وہ پیار بھرے لہجے کہ آج بھی نگاہوں میں وہ سارے نقشے گھومتے ہیں کہ کتنے پیارے انداز تھے, کتنی محبت بھری زندگی تھی کہ ہمارا پورا گھرانہ الحمدللہ جنت کی نظیر ہوا کرتا تھا. اور الحمدللہ اس اچھی تربیت کا اثر ہے کہ اب بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ چشم بجدور آج بھی ہم الحمدللہ اس گھر کے اندر پیار محبت کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اچھے اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں, ہماری نماز روزہ کر لینے سے انسان کی زندگی نہیں بدلتی. تربیت کے مرحلے میں اپنے آپ کو ڈالنا آتا ہے, اور اپنی برائیوں اور ہوئیوں کسی مربی کے سامنے رکھنی ہوں گی, وہ اصلاح کریں گے, تدابیر بتائیں گے, علاج بتائیں گے, اس علاج کو اپنایا جائے تو پھر انسان کا علاج کارگر ثابت ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائے, مریض مرض بھی بتا دے, ڈاکٹر دوا بھی دے دے, وہ دوا لا کر گھر میں رکھ لی جائے, کچھ فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ خود مریض اس دوا کو اپنائے نہ اپنائے. تو یہی حال روحانی امراض کا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں, سنوار لوں, میرا ظاہر اور باطن اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو جائے. اس فکر کو لاحق ہو جانے کے بعد انسان پھر اپنے اوپر نگاہ رکھے کہاں کہاں میں ٹھوکر کھا رہا ہوں, کہاں کہاں میں بے ضابطہ بے قاعدہ زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد پھر کسی کو اپنا مسلح بنائے, مربی بنائے, کسی کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جائے, اور اس کے بعد راز و نیاز کے ساتھ اپنے عیوب اس کے سامنے رکھے, اور راز و نیاز کے ساتھ اپنا علاج تجویز کروا کر اپنی اصلاح کرائے, تو ایسا انسان بہت جلد اصلاح کروا لیتا ہے. حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب جو ہمارے والد ماجد کے دوسرے شیخ ثانی تھے, فرماتے ہیں کہ ہر مجلس میں جب بھی میں اپنے پیر و مرشد کی محفل میں جاتا کوئی نہ کوئی نیا سبق لے کر آتا تھا, اس کو میں لکھ لیا کرتا تھا. آج میرے حضرت نے کیا نئی نصیحت کی, کیا کوئی نئی بات بتائی, اس کو میں اپنا لوں, اور ہر محفل اور ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھ کر میں آیا کرتا تھا. اگر انسان اس طلب کے ساتھ آئے اچھی محفل کے اندر کوئی نہ کوئی نئی بات لے گا, تو آہستہ آہستہ ایک ایک مرحلے سے انسان گزر کر ایک سدھرا ہوا سلجھا ہوا انسان بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, ہمارا ظاہر و باطن سنوار دے, اخلاق حسنہ سے اللہ پاک ہم سب کو آراستہ فرمائے, اخلاق رذیلہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. دعا کی درخواست ہے جناب جلال حیدر صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. ہمارے ایک مرید ہیں اور بیت بھی ہیں، والد ماجد کے بھی مرید تھے جناب امجد بیگ، ان کے والد ماجد بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عاجل مستمر عطا فرمائے. اے الہ العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت ہی گندے ہیں، سراپا قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. اے الہ العالمین، آپ کی بخشش اور مغفرت کے امیدوار ہیں. ہم سب کے تمام خطا اور قصور اور گناہوں کو معاف فرما کر بخشا بخشایا فرما دیجیے. ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجیے، باطن بھی سنوار دیجیے. اخلاق حسنہ اور اخلاق حمیدہ سے ہم سب کو آراستہ فرمائیے. اچھی صحبت سے اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. زندگی بہت محدود اور بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. اے الہ العالمین، جل از جل ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائیے. دین اسلام کے تمام شعبوں میں ہمیں کامل اور مکمل فرما دیجیے. طبیعت کے مراحل سے گزار کر ہمیں کامل مکمل اسلام کی وہ تعمیر عطا فرمائیے جس کے ذریعے سے ایک مومن کامل مکمل مومن کہلاتا ہے. اے الہ العالمین، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنانے والا بنا دیجیے. بزرگان سلسلہ کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. اے کشتی کا سوار بنا دیجیے. بزرگان کی جوتیوں میں یہاں بھی اور وہاں بھی جگہ عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، آپ امت مسلمہ کی حالت اظہار پر رحم فرما دیجیے. ہمارے ملک کی حالت پر رحم و کرم کے معاملات فرمائیے، اچھے فیصلے فرما دیجیے. اے الہ العالمین، ہمارے ملک کی تقدیر آپ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی اچھے فیصلے ہو اے الہ العالمین اس پاکستان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے. ہمیں ٹکڑوں میں بٹنے سے بچا لیجیے، افراتفری میں مبتلا ہونے سے بچا لیجیے. پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے. عوام کو بھی حکام کو بھی بہترین فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، بیرونی اور باہر کی جتنی بھی سازشیں ہیں ان تمام کے تمام سازشوں سے ہمارے ملک کو امن و سلامتی نصیب فرمائیے. امن و امان کا گہوارہ بنائیے، اسلام کا قلعہ بنا دیجیے. حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. تمام شرور و فتنوں سے اے الہ العالمین حفاظت نصیب فرمائیے. تمام شرور و فتنوں کو نیست و نابود فرما دیجیے. تمام کے تمام سازشیں جو دین اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں ان سب کو بھی اور ان کے لانے والوں کو بھی نیست و نابود فرما کر عبرت کا نمونہ بنا دیجیے. حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے. اے الہ العالمین، آپ عالم الغیب ہیں، آپ ہی ہمارے اچھے فیصلے جانتے ہیں. ہماری تقدیر اچھی فرمائیے، ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائیے. ہمیں اغیار کے حوالے نہ کیجیے. اے الہ العالمین، ہمدرد عادل نیک صالح حکمران ہمیں عطا فرمائیے، جن کے دلوں میں ایمان اور اسلام کے جذبے ہوں. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر ہمارے ملک کو قیامت تک کے لیے امن و امان اور سلامتی کے ساتھ بقا نصیب فرمائیے. ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے. آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.